أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ناظرين السلام عليكم سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو قرآن اطرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پروگرام آپ کے سوالات پر مبنی ہوتا ہے اور اس میں آپ کی جانب سے سوالات کیے جاتے ہیں اور جید علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں جو ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں. مگر چونکہ یہ دینی نوعیت کا پروگرام ہے لہذا اس میں فقط دین سے متعلقہ سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ اپنے اس پروگرام کو تمام ٹی وی کیبلز والے باقاعدگی سے چلائیں, لہذا اپنے ناظرین سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اگر وہ اس پروگرام کو دلچسپی کے معیار پر اترتا ہوا دیکھیں تو اپنے کیبل چینل والے سے اسے اس پروگرام کو مسلسل دکھانے کے لیے کہتے رہیں. اس پروگرام کی دلچسپی کا دار مدار آپ کی طرف سے کیے گئے عمدہ سوالات کے اوپر ہے. آپ اپنے سوالات ہمارے ان موبائل نمبر پر ریکارڈ کرا سکتے ہیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131 اور دوسرا موبائل نمبر ہے 0321380865. چونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ ہم سے سوال کریں اور اگلے ہفتے کیبل پر نہ دکھایا جائیں, لہذا آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی اس پروگرام کو ملاحظہ کر سکتے ہیں اور ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کو اگلے ہفتے تک ویب سائٹ پر ڈال دیا جائے. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qitrat.org. قرآن اطرت اکیڈمی کئی اقسام کی خدمات انجام دے رہا ہے. اس ادارے میں طلباء اور طالبات کو دینی علوم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کی طرف بھی راغب کیا جاتا ہے. اس ادارے نے اپنے مختصر دورانیے میں نامور علماء اور خطبہ پیدا کیے جو معاشرے کی اصلاح کے لیے سرگرم ہیں. اس کے علاوہ یہ ادارہ مجتہد سے پوچھے گئے عربی سوالات کا اردو میں ترجمہ کر کے اسے کتابی شکل میں شائع کرتا ہے اور اس کتاب کا نام ہے مجتہد سے پوچھے گئے سوالات. اس کے علاوہ اس ادارے میں ماہ رمضان کے دروس, ایام عزا کے مجالس, ولادتوں اور شہادتوں میں محافل و مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے جس سے خاص طور پر اسی ادارے کے علماء اور طلباء خطاب فرماتے ہیں. ناظرین اس تمہید کے ساتھ, تمہیدی گفتگو کے ساتھ ہی ہم گفتگو کا باقاعدہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تشریف فرمائے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. ہم اپنے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد اپنے ناظرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین ہم سے کیا پوچھتے ہیں.
بات کر رہی ہوں ذرا یہ بتا دیجیے کہ اگر روزے کے وقت گزر جانے کے بعد اٹھیں, جیسے روزہ اگر 6:30 بجے کھل رہا ہے اور بچہ نہ اٹھے 9 بجے تک اٹھے تو ایسے روزے کا کیا حکم ہے؟ شکریہ.
جی مولانا صاحب, یہ خاتون صاحبہ نے سوال کیا ہے اور یہ روزے کے متعلق سوال ہے.
جی صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ افطار کرنے کے حوالے سے ہمارے یہاں اور برادران اہل سنت کے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے. جب روزہ افطار کرنے کا وقت آ جائے, یعنی جب روزہ کھولنے کا وقت آ جائے, تو برادران اہل سنت عام طور پر یہ لازمی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت آ جائے فوراً روزہ کھول لیا جائے, کوئی نہ کوئی چیز کھا لی جائے یا پی لی جائے جس سے روزہ کھل جائے. اگر اس وقت انسان کھانے پینے والی کوئی چیز استعمال نہ کرے تو برادران اہل سنت کے یہاں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور چونکہ ہم بارہا اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا عام طور پر برادران اہل سنت کے یہاں ہوتا ہے اور ان کے یہاں جو صورتحال ہوتی ہے اس کا اثر ہم پر پڑتا ہے, ان کے میڈیا میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے, ان کی عبادتوں کا, روزوں کا, نماز کا تذکرہ ہوتا ہے, تو مسائل جب ہم سنتے ہیں تو اس کا افیکٹ ہم پر پڑتا ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم نے اپنے وقت پر روزہ نہیں کھولا تو اس سے ہمارا روزہ غلط ہو جاتا ہوگا, باطل ہو جاتا ہوگا, یا روزے کا ثواب نہیں ملتا ہوگا. جو صورتحال برادران اہل سنت کے ہیں وہ عام طور پر ہمارے یہاں سمجھی جاتی ہے. ان کے یہاں تو صحیح ہے کہ اگر وقت پر روزہ نہ کھولا گیا تو روزہ مکروہ ہو جائے گا, یعنی ان کا ثواب کم ہو جائے گا, لیکن ہمارے یہاں سے کوئی تصور نہیں ہے. لہذا اگر روزہ کھولنے کا وقت 6:30 بجے ہے اور اگر کسی نے 6:30 بجے روزہ نہیں کھولا جیسا آپ نے اپنے سوال میں پوچھا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہمارے یہاں جیسے روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے خود بخود روزہ کھل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز روزہ کھولنے کے لیے استعمال کی جائے تب جا کے روزہ کھلے گا, نہیں, کوئی چیز استعمال نہ بھی کی جائے تب بھی خود بخود روزہ کھل گیا. یعنی اگر 6:30 بجے کے بعد کوئی یہ فرض کرے کہ میں ابھی روزے سے ہوں تو روزے سے نہیں مانا جائے گا, یعنی تصور کیا جائے گا کہ نہیں اس کا روزہ بھی چل رہا ہے, اس کا روزہ 7 بجے تک چل رہا ہے, 8 بجے تک چل رہا ہے, 9 بجے تک چل رہا ہے. نہیں, روزہ تو جیسے ہی روزہ کھلنے کا وقت ہوا ویسے اس کا روزہ کھل گیا 6:30 بجے, چاہے اس نے کچھ کھایا پیا یا کھانے پینے والی چیز استعمال کی یا استعمال نہیں کی, ہر صورت میں اس کا روزہ کھل گیا. لہذا جو آپ نے اپنے بچے کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ 6:30 بجے نہیں اٹھا وہ جا کے 9 بجے اٹھا, کوئی حرج نہیں, اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا, اس لیے کہ ہمارے یہاں روزہ کھولنے کے لیے کوئی بھی چیز کا کھانا پینا یا کوئی ایسی چیز استعمال کرنا لازمی نہیں ہے کہ جس سے روزہ کھل جائے. اگر کوئی بھی چیز ایسی استعمال نہ بھی کی جائے تب بھی روزہ کھل جاتا ہے, لہذا اس سے روزے کے ثواب پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
جی مولانا صاحب نے خاتون کے سوال کے جواب میں جیسے فرمایا کہ روزے کے کھلنے کا معیار کھانا کھانا نہیں ہے بلکہ وقت کے اوپر جو ہے روزہ کھلتا ہے اور اسی حساب سے روزہ رکھا بھی جاتا ہے, یہ اس سوال کا جواب ہوا. ہم اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں.
ہیلو, میں سوجے وجہ سے بات کر رہی ہوں. میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بیٹی کو 7 مہینہ ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ ان بچے کا جو سر ہوتا ہے وہ نہیں بنا, بچہ پیدا ہوتے ہی ڈیتھ ہو جائے گی. تو کیا ہم 7 مہینے پہ بچہ پیدا کروا سکتے ہیں؟ کیونکہ بچہ 9 مہینے میں بچ نہیں سکتا. اسی وجہ سے ہمیں مولانا صاحب سے یہ بات پوچھنی ہے کیا یہ جائز ہوگا اسنیچری طور پر آیا مذہب کے طور پر کہ ہم 7 مہینے پہ ڈلیوری کروا کے بچے کو کر لے سکتے ہیں؟ شکریہ.
مولانا صاحب, یہ بھی ایک خاتون صاحبہ نے ہمیں ہم سے پوچھا ہے کہ قبل از وقت تولد کے بارے میں آپ مجتہدین کیا فرماتے ہیں؟
یہ بڑا اہم سوال ہے معاشرے کے حوالے سے, اس لیے کہ معاشرے میں دو نوعیت کے سوالات بہت اس وقت پوچھے جا رہے ہیں. ایک تو خود اسقاط حمل کے حوالے سے, جیسے سوال کیا گیا ہے کہ 7ویں مہینے میں بچہ ثابت کروایا جا سکتا ہے یا نہیں, ایبارشن کروایا جا سکتا ہے یا نہیں, اور دوسرا سوال خود اس چیز کے متعلق ہے کہ کیا مانع حمل ادویات استعمال کی جا سکتی یا نہیں. تو دو الگ الگ نوعیت کے سوالات ہیں جو معاشرے میں عام طور پر بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیں, میں بارہ بیان کر چکا ہوں کہ چونکہ ہم برادران اہل سنت کی سوسائٹی میں رہتے ہیں لہذا ان کی بہت ساری باتیں ہمارے یہاں آ گئی ہیں. ہمارے یہاں مانع حمل ذرائع استعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کسی طرح کی بھی اگر وہ چیز استعمال کی جائے کہ جس سے حمل نہ ٹھہرے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے, بشرطے کہ کسی اور گناہ میں مبتلا نہ ہونا پڑے. اور گناہ میں مبتلا نہ ہونا پڑے کا مطلب یہ کہ عورت کو کسی مرد ڈاکٹر کو نہ دکھانا پڑے یا مرد ڈاکٹر عورت کو ہاتھ نہ لگائے, اس طرح کی کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو, تو ایسی صورت میں مانع حمل ذرائع جتنے ہیں وہ سب کے سب استعمال کرنا جائز ہے, بشرطے کہ کسی اور گناہ میں مبتلا نہ ہو رہے ہوں. اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے جو ایکچوئل سوال پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اسقاط حمل, تو اسقاط حمل میں بھی دو پہلو ہیں جو انتہائی پیش نظر رکھنے والے ہیں. اسقاط حمل روح پڑنے سے پہلے, اسقاط حمل روح پڑنے کے بعد, یعنی ایبارشن کروانا روح پڑنے سے پہلے, ایبارشن کروانا روح پڑنے کے بعد. آپ نے سوال کیا ہے ایبارشن کروانا 7ویں مہینے کے حوالے سے, عام طور پر 4 مہینے کے بعد روح پڑ جاتی ہے, تو 7ویں مہینے میں یعنی روح پڑنے کے بعد ایبارشن کروانا, اس کی مجتہدین ختم اجازت نہیں دیتے. اگرچہ ایسا سیریس معاملہ بھی آ جائے جیسا آپ نے اپنے سوال میں پوچھا ہے کہ بچے کو مثلا الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا گیا ہے اور اس طرح کی بچے کی خلقت ہے کہ اس کا سر ہے ہی نہیں, اس کے باوجود اگر بچہ آگے ڈیولپ کر رہا ہے, یعنی بچہ مزید آگے بڑھ رہا ہے, تو اس کے باوجود اس کا ایبارشن کروانا جائز نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو مردہ پیدا ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ مثلا بچہ زندہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ابھی ساتواں مہینہ ہے, آٹھواں مہینہ گزرے گا تو اس میں بچہ پیدا ہو جائے گا, یا نواں مہینہ آئے گا اس وقت بچہ پیدا ہو جائے گا. مگر جب بھی بچہ پیدا ہوگا, چاہے آٹھویں مہینے میں بچہ پیدا ہو یا نویں مہینے میں بچہ پیدا ہو, جب بھی بچہ پیدا ہوگا مردہ پیدا ہوگا. اس کے باوجود ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ساتویں مہینے میں بچے کا ایبارشن کروا دیں. ہمیں فقط اسی صورت میں ایبارشن کرنے کی اجازت ہوگی کہ جب بچہ خود بخود شکم مادر میں مر جائے. اگر بچہ خود بخود رحم مادر میں مر جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ایسے بچے کو باہر نکالنا جائز ہوگا. لیکن جب تک بچے میں حیات و زندگی موجود ہے اس وقت تک ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم بچے کو ایبارشن کروا کے باہر نکال دیں. اس وقت ہمیں اس قاطع حمل کی اجازت نہیں ملے گی. چاہے ہمیں معلوم ہے کہ آگے جا کے بچے کو مر ہی جانا ہے, یہ الگ بات ہے, مگر اس کے باوجود خود سے ہم بچے کو مار کے باہر نہیں نکال سکتے ہیں. تو اب آپ کے جواب کا, آپ کے سوال کا سمپل جواب یہ بنا کہ اگرچہ بچے کے متعلق 100% یقین بھی ہو جائے کہ آگے جا کے بچہ مردہ ہی پیدا ہوگا, تب بھی اس وقت یعنی ساتویں مہینے میں کم از کم ایبارشن کروانے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں اگر یہ فرض کیجیے کہ دو دن کے بعد, چار دن کے بعد بچہ خود بخود مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں, پھر آپریشن کر کے بچہ باہر نکالا جا سکتا ہے. جب تک کہ بچے میں حیات ہے اس وقت تک بچے کا ایبارشن جائز نہیں ہے.
جی خاتون صاحبہ کا سوال تھا, اس سوال کا جواب مولانا صاحب نے دیا, لیکن مولانا صاحب آپ نے جیسے ہی فرمایا کہ مانع حمل ادویات کا استعمال کرنا صحیح ہے, وہ صحیح ہونا اپنی جگہ, لیکن آپ اپنے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیجئے کہ اسلام کی نظر میں بچوں کی اہمیت کتنی ہے. جیسے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میں امم سابقہ کے اوپر جو ہے فخر کروں گا ولو بست, تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
اصل میں یہ ایک حدیث ہے کہ جو عام طور پر نکاح خواں پڑھتے ہیں کہ میں اپنی امت پر فخر کروں گا چاہے ساقی شدہ بچہ ہی کیوں نہ ہو, یہ ایک قسم کی حدیثیں. دوسری قسم کی حدیثوں کی بھی ہمارے پاس گنجائش موجود ہے کہ جہاں پر یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر والدین نہ چاہیں بچے کو تو وہ پیدا نہ کریں, کوئی حرج نہیں ہے. لہذا دونوں افسان کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اب یہ تو خود والدین کو طے کرنا پڑے گا کہ کیا وہ بچوں کی تعداد زیادہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. اسلام میں اس حوالے سے کوئی زیادہ کلیئر کٹ بات آپ کے سامنے پیش نہیں کی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بچوں کی ولادت اور بچوں کی پیدائش میں اگر فقط یہ پہلو ذہن میں ہے کہ ہم ان کے خوراک کا کیسے استعمال کریں گے, انتظام کریں گے, ان کے لباس کا کیسے انتظام کریں گے, ان کی رہائش کا کیسے انتظام کریں گے, تو یہ تو بالکل فضول و بیکار کی باتیں ہیں. اس لیے کہ رزق کا انتظام کرنے والا پروردگار ہوتا ہے, باقی ساری چیزوں کا انتظام کرنے والا بھی پروردگار ہوتا ہے. ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر کم از کم یہ عمل انجام دینا مناسب نہیں سمجھا جائے گا. البتہ اس کے باوجود فیملی پلاننگ یعنی اپنی فیملی کے متعلق باقاعدہ پلاننگ کرنا یہ خود والدین کی اپنی ذمہ داری ہے. اگر وہ چاہیں تو مانع حمل ادویات استعمال کر کے فیملی پلاننگ کر سکتے ہیں, اسلام میں اس کی اجازت ہے.
جی یہ خاتون صاحبہ کا سوال تھا, اور اب ہم اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں.
میرے نام ڈاکٹر عباس ہے اور میں یہی کراچی خود آباد سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ پچھلے سال پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے پچھلے رمضان میں میرے 6 یا 7 قرضے چھوٹ گئے تھے, جس کو میں اس رمضان سے پہلے سزا نہیں کر سکا. اب اس صورت میں کیا صورتحال ہوگی, اس کی کیا سزا ہوگی؟ بہت شکریہ.
جی مولانا صاحب, یہ بھی روزے کے متعلق ہی سوالات ہمارے ناظرین کی طرف سے مسلسل آ رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ ذرا بتا دیجیے.
ہم ماہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے اگر بیماری کی وجہ سے وہ روزے چھوڑنا پڑ گئے ہیں تو یہ بارہا گزارش کر چکا ہوں میں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ بیماری کس ٹائپ کی ہے, کیا یہ عارضی بیماری ہے یا مستقل بیماری ہے. اگر عارضی بیماری ہے یعنی مثلا 15 دن میں, 20 دن میں, مہینے میں, 2 مہینے میں انسان ٹھیک ہو جائے گا, اور ایسی عارضی بیماری کی وجہ سے انسان نے روزے نہیں رکھے ہیں, ماہ رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں, تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کریں. اگر فرض کیجیے کہ 1 مہینہ بیمار تھے, بیماری ختم ہو گئی, اس کے بعد ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے شوال کے مہینے سے, تو شوال کے مہینے سے لے کر اگلے رمضان شروع ہونے تک یہ پورا سال گنجائش موجود ہوتی ہے، جتنے روزے چھوٹیں ان روزوں کی قضا کر لیں، بشرطے کہ یہ بیماری عارضی بیماری ہو، 15 دن 10 دن ایک مہینہ دو مہینہ انسان بیمار رہا اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر بیماری ایسی ہے کہ جو مستقل بیماری ہے، یعنی رمضان سے بیمار ہوئے تو مسلسل بیماری چل رہی ہے اور اتنی چل رہی ہے کہ آئندہ رمضان آنے تک بھی یہ بیماری مسلسل جاری ہے، تو ایسی صورت میں پھر انسان پر روزے کی قضا نہیں رہتی ہے، پھر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جتنے روزے چھوٹے تھے اتنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیجئے. پورا سال روزہ رکھنے کے قابل اگر انسان نہ رہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو پھر اس پر روزے کی قضا نہیں ہوتی ہے، فقط اسے ان روزوں کا فدیہ ادا کرنا پڑتا ہے. فدیہ کا مطلب ہے کہ ایک روزے کے عوض 3 پاؤ آٹا یا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز کسی غریب شیعہ اسلام شریف کو دینا ہوتی ہے. مگر اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ 3 پاؤ ہی ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ وہ چیز ہی ہونا چاہیے، پیسے نہیں دے سکتے ہیں. یعنی 3 پاؤ اگر آٹا دینا چاہتے ہیں تو 3 پاؤ ہی ہونا چاہیے، 3 پاؤ سے کم نہیں ہونا چاہیے. 3 پاؤ سے زیادہ اگر آپ دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر 3 پاؤ سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ چیز ہی ہونا چاہیے، 3 پاؤ آٹے کے پیسے آپ نہیں دے سکتے. آٹا دینا چاہیں تو آٹا دے دیجئے، گندم دینا چاہیں تو گندم دے دیجئے، چاول دینا چاہیں تو چاول دے دیجئے، کوئی بھی چیز جس کو خوراک کہا جا سکے. خوراک ہونی چاہیے جو آپ کو غریب کو دینی ہے، خوراک کے پیسے آپ غریب کو نہیں دے سکتے. تو دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ 3 پاؤ ہونا چاہیے اور چیز ہونا چاہیے، چیز کے پیسے نہیں. لہذا اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ پورا سال روزہ نہیں رکھ سکا، تو ہر روزے کے عوض 3 پاؤ کوئی بھی کھانے پینے والی چیز کسی غریب کو دینا ہے. اچھا، ایک مرتبہ ایک سال مثلا بیمار رہا، یا 2 سال بیمار رہا، 5 سال بیمار رہا، یہ 1, 2, 5 سال بیماری کے بعد اگر یہ صحتیاب ہو جاتا ہے، تو 2 سال کے بعد اگر صحتیاب ہو جائے، فرض کریں تو 2 سال کے بعد اگر صحتیاب ہو جاتا ہے، تو ان روزوں کی سے قضا نہیں کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری پھر فدیہ ہی ہوگا. جو روزے چھوٹ گئے سو چھوٹ گئے، اب ان روزوں کی قضا کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ان روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہی اس کی ذمہ داری ہے. یہ کب ہوگا؟ جب انسان پورا سال روزہ نہ رکھ سکے، 1 سال روزہ نہ رکھ سکے، 2 سال روزہ نہ رکھ سکے، 5 سال روزہ نہ رکھ سکے، تو اس کی ذمہ داری فقط فدیہ ہے. ہاں، اگر فرض کیجئے کہ سال کے دوران میں صحتیاب ہو جاتا ہے، یعنی 1 سال کے اندر ہی کہیں صحتیاب ہو جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری فدیہ نہیں بنے گی، پھر اس کی ذمہ داری روزہ بنے گی. تو بیماری کو اب دیکھنا پڑے گا کہ کس ٹائپ کی بیماری ہے. اگر 1 سال کے اندر ختم ہو جانے والی بیماری ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ روزے کی قضا کرے. اور اگر 1 سال تک یہ بیماری طول پکڑ گئی ہے، تو ایسی صورت میں ذمہ داری فقط فدیہ ہے، پھر روزے کی قضا نہیں ہوگی.
اچھا مولانا صاحب، یہ ایک سادہ سا سوال میں بھی عرض کروں گا، اور ہو سکتا ہے یہ ہمارے بہت سارے ناظرین کے لیے اہم ہو. وہ یہ کہ جو فدیہ دینا ہے وہ اگلے سال رمضان سے پہلے ہی دینا ہے یا اس کے بعد کبھی بھی دے سکتے ہیں؟
ہاں، فدیہ دینے کا دار و مدار بھی اسی بات پر ہے کہ آپ کی بیماری کا ڈسیشن آپ کو، یعنی بیماری کے متعلق آپ کو پتہ چل گیا ہے نہیں. مثلا فرض کیجیے کہ ابھی ایسی بیماری لگی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 1 سال تک لمبا کھینچے گی یا 1 سال سے پہلے پہلے صحتیاب ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں تو آپ کو انتظار کرنا ہی کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ 1 سال سے پہلے پہلے صحتیاب ہو جائیں، تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری فدیہ ہے ہی نہیں، پھر تو آپ کو روزے کی قضا کرنی ہے، لہذا قضا کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرنی. لیکن کچھ بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم صحتیاب نہیں ہوں گے، آئندہ رمضان تک بھی صحتیاب نہیں ہوں گے، مسلسل بیماری چل رہی ہے کئی سالوں سے، اور مزید اور جب تک زندہ رہیں گے یہ بیماری چلتی رہے گی. تو اگر ایسے مریض بھی ہیں کہ جن کو معلوم بھی ہے کہ ہم آئندہ سال تک صحتیاب نہیں ہو سکیں گے، تب بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ماہ رمضان کا فدیہ وہ آئندہ ماہ رمضان میں دیں، اس ماہ رمضان میں فدیہ نہیں دیں گے. وہ 1 سال انتظار کرنا ہوتا ہے فدیہ دینے کے لیے. جو مریض ہیں وہ فوری طور پر روزوں کا فدیہ نہ دیں، بلکہ 1 سال تک، یعنی آئندہ رمضان تک فدیہ دینے کا انتظار کریں. جب نیکسٹ رمضان شروع ہو جائے تو پھر اس وقت فدیہ دیا جائے گا پچھلے رمضان کا، پچھلے رمضان کا پھر اس وقت فدیہ دے کے آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو سکتے ہیں.
جی ڈاکٹر عباس صاحب، آپ کے سوال کے جواب میں مولانا صاحب نے قضا روزے کا حکم بھی بتا دیا اور ساتھ ساتھ جو ہے فدیہ کا حکم بھی بتا دیا، لہٰذا ہم اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں.
میرا نام محمد یوسف ہے اور میں سلطان بازار سے بول رہا ہوں. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر سحری کے لیے نیند نہ کرے اور رات 2 بجے سوتے ہوئے سحری کر کے سو جائے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں, یا سو کر اٹھنا ضروری ہے؟ تیسرا وضاحت کریں پلیز, شکریہ.
مولانا صاحب, یہ محمد یوسف صاحب کا سوال ہے اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سحری کے لیے نیند کا ہونا ضروری ہے یا بغیر نیند کے بھی سحری ہو سکتی ہے؟
بغیر نیند کے بھی روزہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جی, اصل میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزے کے واجبات اور مستحبات سے آگاہی نہیں رکھتے ہیں. جو چیزیں روزوں میں واجب ہوتی ہیں وہ الگ ہیں, جو مستحب ہوتی ہیں وہ الگ ہیں. سحری کرنا روزے کے لیے مستحب ہے, روزے کے واجبات میں یہ چیز شامل نہیں ہے. لہٰذا اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص بغیر سحری کے روزہ رکھتا ہے, یعنی بالکل سحری کرتا ہی نہیں ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے, تب بھی اس کو روزہ بالکل صحیح ہے, اس کے روزے میں کس طرح کی قباحت نہیں ہے. اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے وہ بھی خود بخود اس میں حل ہو جائے گا کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص سحری سے پہلے سو گیا اور سحری میں قطر نہیں اٹھا, تو ایسی صورت میں روزے پر اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا, روزہ اس کا بالکل صحیح رہے گا. اگر رات کو 2 بجے سو جاتا ہے اور اس طرح سے سو جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے فقط فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے, تو اس کا روزہ بھی صحیح ہو گیا, اس کی نماز بھی صحیح ہو گئی. البتہ جو سحری کرنے کا ثواب اسلام نے بتایا ہے, اس ثواب سے وہ محروم رہ جائے گا. سحری کرنے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے, مگر اگر کوئی شخص سحری نہیں کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا روزہ غلط ہو گیا, روزہ اس کا بالکل صحیح ہے, روزے میں کس طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے.
جی مولانا صاحب, یہ سحری کے بارے میں نہیں بلکہ یہ کہنا چاہ رہے کہ نیند کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے سحری کے لیے جو ہے.
سحری کرنے کے لیے نیند کرنا ضروری ہے نہیں, اس میں بھی یہ, اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ مثلا سحری کرنے کے لیے نیند کرنا ضروری ہے, تب بھی اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں, نیند کرنا قطعاً ضروری نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے سوال کو زیادہ سمپلیفائی کیا جائے تو فرض کیجیے کہ کوئی شخص مغرب کے وقت افطار کر لیتا ہے اور اس کے بعد ساری رات جاگتا ہے, ساری رات جاگنے کے بعد جب سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت سحری کر لیتا ہے, اگر یہ سحری اس وقت کر لیتا ہے تو یہ سحری مان لی جائے گی. سحری کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ بیچ میں کچھ عرصہ تھوڑا ٹائم سو جائے اور سونے کے بعد پھر دوبارہ جاگے, یہ لازمی نہیں ہے. لہٰذا اگر بغیر سوئے ہوئے بھی وہ سحری کر لیتا ہے تو اس کی سحری بالکل صحیح ہے, اس میں کسی طرح کی قباحت نہیں ہے. یہاں پر اس کو سحری کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا. لہذا جو ایک خدشہ ذہن میں پیدا ہو رہا تھا کہ سحری کرنے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سونا لازمی ہے, تو نہیں, سحری کرنے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سونا بھی لازمی نہیں ہے. بغیر سوئے بھی انسان سحری کا ثواب حاصل کر سکتا ہے بشرطے کہ اس نے سحری کی ہو. لہذا روزہ افطار کرنے سے لے کر سحری کرنے کے وقت تک اگر وہ بالکل جاگ کر وہ رات گزارتا ہے تو اس میں کسی طرح کی قباحت نہیں ہے, اس کی سحری بھی صحیح ہے, اس کی افطار بھی صحیح ہے, اس کا روزہ بھی صحیح ہے.
جی مولانا صاحب نے بتا دیا کہ سحری کے لیے نیند کا کرنا ضروری نہیں ہے, اور ظاہر ہے رمضان میں جیسے کہ شبہ قدر ہے, اتنی بڑی فضیلت کی رات ہے, اس میں انسان جو ہے جاگ رہا ہوتا ہے اور جاگتے جاگتے جو ہے وہ آخر میں سحری کر لیتا ہے, تو اس میں کوئی کباب نہیں ہے, اور مولانا صاحب نے اس کی سحری کی فضیلت کے بارے میں بھی بتا دیا. مولانا صاحب آج بھی کچھ ای میلز کے سوالات ہے. ایک ایس ایم ایس آیا, ہمیں نام نہیں بتایا گیا لیکن یہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں کہ میں آیت اللہ سیستانی کا مقلد ہوں, مجھے روزہ کے متعلق سوال کرنا ہے. میں چند دنوں کے لیے بیمار ہوا تھا لہذا روزہ نہ رکھ سکا. بہرحال ایک دن میں نے تہیہ کر لیا کہ روزہ رکھوں گا, لیکن صبح کے وقت برداشت نہ کر سکا اور دوائی کھا کر روزہ توڑ لیا. اب میرا سوال ان چھوٹے ہوئے روزوں کے بارے میں ہے اور اس روزے کے متعلق جس کو میں نے توڑا ہے. مہربانی کر کے بتائیے کہ کیا سب کے قضا روزے رکھوں جو مجھ سے چھوٹ گئے ہیں اور توڑ دیا ہے میں نے؟
جی ہاں, اس میں پھر وہی بات آ جائے گی کہ آپ نے اپنی بیماری کے حوالے سے یہ تو لکھا ہے کہ آپ نے بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے یا روزہ توڑ دیا, مگر یہ تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ یہ بیماری عارضی بیماری ہے یا مستقل چلنے والی بیماری ہے. اگر یہ عارضی بیماری ہے تو ایسی صورت میں تو ان سارے روزوں کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی. مثلا فرض کیجیے کہ بیماری کی وجہ سے آپ نے 6 دن روزہ نہیں رکھا, 7ویں دن آپ نے ہمت کر کے روزہ رکھ لیا, مگر اس کے باوجود آپ روزہ پورا نہیں کر سکے اور دوا کھانا پڑ گیا آپ کو, دوا کھا کے آپ نے روزہ توڑ لیا. اگر یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ جس میں یہ بیماری عارضی بیماری ہے تو کوئی حرج نہیں, جو روزے آپ نے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے ہیں ان روزوں کی بھی آپ کو ماہ رمضان کے بعد قضا کرنی ہے, اور جو روزہ آپ نے رکھنے کی کوشش کی مگر پورا نہیں کر سکے اور آپ کو دوا کھانا پڑ گئی تو ایسی صورت میں بھی آپ کو اس روزے کی بھی ماہ رمضان کے بعد قضا کرنی ہے. لہذا جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں یعنی جو آپ نے بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیے تھے ان کی بھی آپ کو قضا کرنی ہے, اور جو روزہ توڑ دیا تھا اس کی بھی فقط قضا کرنی ہے, اس کے علاوہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے بشرطے کہ آپ کی بیماری عارضی بیماری ہو. لیکن اگر آپ کی بیماری مستقل بیماری ہے یعنی مستقل کا مطلب آئندہ سال تک یہ بیماری چلے گی تو پھر ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری روزے کی قضا نہیں ہے, پھر ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری روزے کا فدیہ دینا ہے جس کی تب وضاحت ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ہو چکی ہے, لہذا مزید تکرار کی ضرورت نہیں ہے.
جی مولانا صاحب, ایک اور ای میل سے جس میں پوچھا گیا ہے کہ قربانی کا جانور جسے ہم بکرا عید میں قربان کرتے ہیں, کیا عید کے دن قربانی کرنے کے لیے پالتو جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا قربانی کرنے کے لیے جانور بازار سے خریدنا ضروری ہے؟
ہاں, یہ عید کی قربانی کے حوالے سے اچھا سوال ہے. اس میں اگر آپ بازار سے جانور خریدتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے پالتو جانور کی قربانی کرنے کے مقابلے میں. ہو سکتا ہے کہ برادران اہل سنت کے ہاں اس کی اجازت نہ ہو, پالتو جانور قربان کرنے کی برادران اہل سنت کے ہاں اجازت نہ ہو, مگر ہمارے یہاں پالتو جانور کی قربانی کرنے کی بھی اجازت ہے. اور اگر آپ نے بازار سے خریدا ہوا ہے تو بالکل واضح ہے کہ آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں, تو دونوں اقسام کے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے, بازار سے خریدے ہوئے جانور کی بھی قربانی ہو سکتی ہے اور اگر پالا ہوا جانور ہے تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے جانور کو پالتو جانور کہیں گے اور کون سے جانور کو بازار سے خریدا ہوا جانور کہیں گے. کیا پالتو جانور اس کو مانا جائے گا کہ مثلا ہمارے پاس ایک بکری تھی اس نے بچہ دیا اور یہ بچہ ہم نے پال لیا اور اس کے بعد یہ بچہ ایک سال کا ہو گیا تو ہمارے جانور ہی میں بچے کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد یہ بچہ ہم نے پال لیا, اس جانور کو پالتو جانور کہیں گے؟ یا مثلا ایک چھوٹا سا بچہ ہم نے خریدا اور مارکیٹ سے خریدا اور اس کو ہم نے پال لیا, اس جانور کو ہم پالتو جانور کہیں گے؟ کون سے جانور کو پالتو جانور مانا جائے گا اور کون سے جانور کو خریدا ہوا جانور مانا جائے گا؟ یہ تفریق میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر بازار سے خریدے ہوئے جانور کی قربانی کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے پالتو جانور کی قربانی کرنے کے مقابلے میں, اس لیے کہ پالتو جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے اور بازار سے خریدے ہوئے جانور کی قربانی کرنا مکروہ نہیں ہے. تو اب یہ ذرا فرق پتہ چل جائے کہ پالتو جانور کسے کہیں گے اور بازار سے خریدا ہوا کس کو کہیں گے. یوں سمجھ لیجیے کہ پہلی ذوالحجہ شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ نے کوئی جانور خریدا ہے تو جانور پالتو جانور میں آ جائے گا, اور پہلی ذوالحجہ گزر جانے کے بعد آپ نے کوئی جانور خریدا ہے تو یہ جانور پالتو جانور نہیں کہلائے گا. لہذا وہ جانور تو پالتو بن ہی جاتا ہے کہ جو مثلا ہم نے بکری خریدی تھی اور بکری نے بچہ دیا اور اس بچے کو ہم نے پال دیا تو پالتو جانور بن گیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ جانور بھی پالتو بن جائے گا کہ جو بازار سے ہم نے خریدا اور 10-15 دن کے لیے اس کو پال لیا, تو 10-15 دن کے لیے بھی اس کو رکھا اور پالا ہے تو یہ جانور بھی پالتو جانور مانا جائے گا. پالتو جانور اور بازار سے خریدے ہوئے جانور کی تفریق یہ ہے کہ پہلی ذوالحجہ کے بعد خریدا گیا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے, پہلی ذوالحجہ سے پہلے خریدا گیا ہے تو اس جانور کی قربانی مکروہ ہے, اس لیے کہ یہ والا جانور پالتو جانور مانا جائے گا.
جی ناظرین, مولانا صاحب نے یہ ایک بہت اچھی بات بتائی کہ کون سا جانور پالتو مانا جائے گا اور کون سا خریدا ہوا مانا جائے گا. مولانا صاحب نے بتایا کہ ذوالحجہ سے پہلے جو جانور خریدے جاتے ہیں یا پالے جاتے ہیں, گھر پر رکھے جاتے ہیں, وہ پالتو کہلاتے ہیں, اور ذوالحجہ کی پہلی تاریخ کے بعد جو خریدے جاتے ہیں انہیں خریدا ہوا جانور کہا جاتا ہے.
البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دونوں جانوروں کی قربانی صحیح ہے, یعنی اگر فرض کیجئے کہ ہم نے بازار سے خریدا جانور تو اس کی قربانی بھی صحیح ہے, اور اگر ہم نے جانور پال لیا تھا اور پالتو جانور کی ہم نے قربانی کی ہے تو وہ قربانی بھی صحیح ہے, دونوں قربانی اپنی جگہ پر صحیح ہے. البتہ پالتو جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے, اس جانور کی قربانی مکروہ نہیں ہے.
ناظرین آج کی حد تک اتنا ہی, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ کچھ مزید نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آخر میں ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو بہت اچھے جوابات تفصیل کے ساتھ بتا دیے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس وغیرہ نوٹ کر لیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ ہم سے سوال کسی بھی وقت پوچھ سکیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131 0334319131 اور دوسرا موبائل نمبر ہے 0321380855 0321380855. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qatran.org اور ساتھ ہی ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے, وہاں پر بھی آپ اس پروگرام کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qatran.org. آخر میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے, اس سے قبل اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے.
میں شام ہو غلام